السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان کی سیاست، جہانگیر ترین سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی اپیل نااہلی کے خلاف، اس کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ کا، اور یہ نااہلی اب برقرار رہے گی تاحیات، اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا پیغام ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پہ، دونوں ملک اس پہ بڑی مضبوطی سے قائم ہیں، لیکن بہت سارے مبصرین اب بھی اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، کیا پاکستان کی نئی حکومت اس پہ نظر ثانی کرے گی، خاص طور پہ اس کی شرائط کے اوپر انالیسز ہم لیں گے۔ اور پروگرام کا ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، صدر میزبان صدر ہیں، اس اعتبار سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی وہاں پہ سائڈ لائن ملاقاتیں اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور چار ماہ کے اندر ایک نیا امن منصوبہ لانے کا اعلان، اور دوسری جانب چائنا یا چین کے امریکہ کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کا الزام، جو آئندہ انتخابات نومبر میں ہونے جا رہے ہیں۔ لاسٹ سیگمنٹ ہمارا سپورٹس کا، کرکٹ، پاکستان بڑی اور بری شکست کے بعد ایشیا کپ سے باہر ہو چکا ہے، اور فیوچر میں کس طرح کی تبدیلیاں متوقع ہیں، انالیسز لیں گے ہم پروگرام کے آخر میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو کہ تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر خان ترین، ان کی جانب سے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی تھی، ان کے خلاف فیصلہ پہلے آ چکا تھا جس میں انہیں تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے۔ اور اس فیصلے کے ساتھ ہی تحریک انصاف کا یہ رہنما، جو مالی اعتبار سے بھی کافی مستحکم ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی اہمیت کے حامل خیال کیے جاتے ہیں، وہ پارلیمانی سیاست سے بہرحال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کیا کوئی آپشن، کوئی پہلو موجود ہے یا نہیں، لیکن اور پھر کیا وہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہے گا، یا ایون پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ ان کے پلیٹ فارم سے متحرک رہیں۔ ان کے بیٹے کے لیے آف کورس یہ سیاسی میدان موجود ہے، وہ پہلے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ جو یہ فیصلہ ہے، یہ کیا باور کراتا ہے کہ اس کے بعد الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب، ایک وزیر اعظم پاکستان، ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں آنا ہے۔ سو بہت سارے مبصرین کے بقول ان کے جو مقدمات ہیں اس میں چونکہ اتنی ریزیمبلنس ہے، سو کیا وہاں پہ کوئی مختلف فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ انالیسز کے لیے ہم جائیں گے جناب یاسین آزاد صاحب، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اور جناب عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز صحافی، تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، یاسین آزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پہلے ذرا ٹیکنیکل لے لیتے ہیں، پھر باقی پولیٹیکل اینگل نظامی صاحب آپ اس کو ڈسکس کیجیے گا۔ یاسین آزاد صاحب، کیسے دیکھیں گے آج کے اس فیصلے کو؟ کچھ گنجائش تھی سپریم کورٹ جس کو کنسیڈر کر سکتی تھی؟
ہیلو
جی آزاد صاحب،
مجھ سے سوال کیا؟
جی آپ سے، چونکہ تکنیکی ہے اور اس اعتبار سے اپیل کا جو کانٹینٹ تھا اس میں کچھ جان تھی، جو جہانگیر ترین خان کی اپیل تھی تاحیات نااہلی کے خلاف، اس کا کچھ، اس کے اندر کچھ مواد تھا، اور اس کو مسترد کیے جانے کے بعد اب ان کے لیے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جن کی ممکنہ طور پہ اپیل سپریم کورٹ میں آئے گی، ان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریویو پٹیشن ہے اس میں اختیارات جو ہوتے ہیں وہ بہت کم لمیٹڈ اختیارات ہیں، لمیٹڈ اس کی پوزیشن ہے، اور ایسی صورت حال میں 99% امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایرر شو نہیں کرتے، کوئی ایسی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ریویو میں، تو اس ریویو کے 99% امکانات ہوتے ہیں اس کی ڈسمسل کے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے ریویو فائل کی تھی، تو اس ریویو میں بعض ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے بجائے ڈسمس کرنے کے کچھ مزید فیکٹ جو ہے ان کو ڈسکس کیا گیا تھا، جو میرے نزدیک اس حساب سے غلط تھا۔ اب ریویو پٹیشن ظاہر ہے کہ اس نے ڈسمس ہونا تھا، تو یہ بات ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پراپرٹی لندن کے اندر ہے، اس کا کوئی پروف انہوں نے نہیں دیا تھا کہ یہ پاکستان سے پیسہ کیسے گیا، اور انہوں نے جب اپنی ریٹرن بھری تو اس میں اس پراپرٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ تو اس سے پہلے میاں نواز شریف کو اس گراؤنڈ پہ آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی ریٹرن میں اقامہ کے متعلق کچھ نہیں کہا، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہاں تو انہوں نے اپنے 12 acres پہ جو ان کی پراپرٹی ہے لندن میں، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ یہ 12 acres کی ہے جو پراپرٹی ہے، یہ لندن میں ان کی اپنی ہے۔ تو لامالا وہ ایک فٹ کیس تھا، اور ایک ایگزامپل آپ پہلے آنریبل سپریم کورٹ سیٹ کر چکا تھا کہ اقامہ کے گراؤنڈ پہ آپ نے میاں نواز شریف کو فار لائف آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ایسی صورتحال میں اگر جہانگیر ترین کے معاملہ کا جو میرے نزدیک میاں نواز شریف کے کیس سے زیادہ سیریس تھا, اگر آپ ریویو پٹیشن پہ کوئی آرڈر کرتے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر نہیں ہوتا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریویو میں لمیٹڈ پاورز ہیں اور لمیٹڈ اسکوپ ہے, اس اسکوپ کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا.
تو آپ کے کافی اس میں میرٹس دیکھتے ہیں اس کے اندر. جی ہاں,
فار لائف ٹائم ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور میاں صاحب کو بھی لائف ٹائم سے ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہمارے ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں نائل ہے, ایک پارٹی سب سے زیادہ شور شرابہ کرتی ہے کہ نائل آدمی کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, پارٹی کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہاں جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود آج بھی مشاورتی عمل میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہے. بابر اعوان جن کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا اور انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا کہ جب تک میرے ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ مشاورت کے اندر موجود ہیں. زلفی بخاری جو جس کے پاس باہر کی ڈیول نیشنلٹی ہے, اس کو آپ نے ایک ساس جگہ پہ لا کر اپنے بیٹھا دیا اور وہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب سپریم کورٹ ڈیسائڈ کرے گا کہ کیا ایسی ڈیول نیشنلٹی والا آدمی اتنی کسی امپورٹنٹ پوسٹ پہ آ سکتا ہے.
کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے مشاورتی عمل کا حصہ بننے میں. نظامی صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ اس کے سیاسی اثرات کا ذرا جائزہ لیجیے گا, کیا ہیں دور دور تک؟ آلریڈی سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کر چکی تھی اقامے پہ, لیکن جو نیب کورٹ کے فیصلے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کے خلاف اپیلیں یہاں آنی ہیں اور کم و بیش اسی طرح کی منی لانڈرنگ کے چارجز, الزامات, مقدمات میں بہت ساری سملیرٹیز.
جیسے کہ جی وکیل موصوف نے فرمایا, بالکل
یاسین آزاد صاحب,
کیسز میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کی اپیل ہے وہ اس کی بیسس کے اوپر وہ نیب کے ایک فیصلے کو وہ ٹرن کرنے کے لیے جائیں گے وہاں سپریم کورٹ میں
جی,
جو حکومت اپیل کرے گی. یہ جبکہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے وہ ایک ریفرنس تھی اس چیز پہ, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو ریویو پٹیشن تھی وہ ایک مختلف معاملہ. یہ مختلف معاملہ جیسے وکیل صاحب نے فرمایا
جی جی
رفیم صاحب نے, کہ 99% جو ہوتی ہیں وہ ریویو جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتا ہے کیونکہ وہی جج سنتے ہیں, وہی وکیل ہوتے ہیں, اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر ریویو پٹیشن جو ہے
جی
اس کو یا تو کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو, اس کے علاوہ جوڈیشری اتنی غلطی کیوں مانے گی کہ جی ہم نے پہلے غلط فیصلے دیا تھا, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کے
جی
سیاسی ملاقات کا تعلق ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ایک اس فیصلے پہ مہر تصدیق لگ گئی ہے کہ اب وہ زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہے. بعد میں کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن فی الحال ان کا کوئی براہ راست سیاسی حول نہیں ہوگا. لیکن بلا واسطہ وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں. ابھی حال ہی میں جو یہ حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی, یہ جہانگیر ترین کی کاوشوں کے بغیر شاید مشکل ہوتی, کیونکہ وہ ان کے ٹربل شوٹر بھی ہیں, پوائنٹ مین بھی ہیں, اور وہ کراچی سے لے کے خیبر تک انہوں نے سارے متحارب ویوز رکھنے والے, مختلف ویوز رکھنے والے لوگوں کو اکٹھے کر کے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے بی ایم پی بینگل ہو, پی ایم ایل کیو ہو, آزاد ارکان ہو, اکٹھا کر کے یہ حکومت بنائی ہے. تو ان کا جو ایک قریبی عمران خان صاحب کے ساتھ رول ہے وہ تو رہے گا, لیکن وہ ایک انفارمل رول کے طور پہ ہی ہوگا. یعنی وہ کلوز کنسورٹ تو رہیں گے, لیکن ان کا بغیر کوئی سیاسی رول براہ راست تو ہو نہیں سکتا.
بیٹے کی صورت
میں بھی پہلے تو الیکشن لڑنا تھا لوتھرا سے, پھر بعد ازاں وہ اسٹڈیز کی وجہ سے وڈرا کر کے شاید کسی ورلے پہ وہ اپلی سیاست میں ہیں.
صحیح. سو اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹیشین یا سیاستدان, آف کورس مطلب سپریم کورٹ تمام طرح کے مقدمات سننے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, لیکن یہ جو سزا ہے کہ اس کے تعین میں ایک پوری ہے کہ آپ کو لائف ٹائم پوری عمر بھر کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے, یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حد مقرر ہو, 5 سال 10 سال؟ سو کیونکہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوری عمل یہ بھی نیا ہے, سو اس کے لیے کچھ موقع کی گنجائش نکالی جانی چاہیے, نکالی جا سکتی ہے؟
یقیناً. دیکھیں یہ آرٹیکل 62-63 جو ہے ایک بڑا زہریلا قسم کا ایک شک ہے جو آئین میں جنرل ضیاء الحق نے انتقامی کاروائی کرنے کے لیے رکھی گئی تھی. اب کون صادق اور امین ٹھہرتا ہے ان کے اس پیمانے پر جو اس میں مقرر ہے؟ مثلاً جہانگیر ترین صاحب کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے وہ اپنے جو پیسے باہر بھیجے تھے اس سے لیجیٹیمیٹ، لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. دوسری طرف ان کو آج جج صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ نے اور بھی مسٹیک ڈکلیئر کیا تھا آپ نے، جو شیئر وغیرہ کا مسئلہ تھا کون کا. اس کی سزا جو ہے یہ میرے خیال سے میری نزدیک یہ جو آرٹیکل 63 ہے زندگی بھر کے لیے آپ کو کال کوٹری میں بھیج دینا یہ ایکسیسو ہے اور یہ ایک ظلم ہے، اور اس کو سیاست دانوں کو خود چاہیے تھے مل کے اس کو تبدیل کرے. لیکن عمران خان کا کوئی مورل ہائی گراؤنڈ تو ہے نہیں اس میں، وہ تو اس وقت تو انہوں نے خوب ڈونگرے برسایا کہ جی ہم نے نواز شریف کو کراما گیٹ میں 63 کے تحت، حالانکہ وہ بھی دیکھیں اس میں بھی مس کیریج آف جسٹس اس طرح کے جو سپریم کورٹ کی وہ اوپنلی بائسڈ رکھتی تھی. نمبر ایک. نمبر ٹو یہ کہ انہوں نے اس کو پاناما پہ نکالنے کی بجائے پکاما پہ نکالا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس میں بھی وہ پروو نہیں کر سکے. تو ایک آربیٹری اور ڈریکونین اور ایک گنانا قانون ہے
صحیح.
اور پھر بیٹا بیٹا آپ کڑوا کڑوا تھو جیسے ابھی،
اور اس وقت تو شاید پارلیمنٹ کے اندر پھر سب سے زیادہ کنسنسس ہونا چاہیے.
وہ جو لوگ وہ ان کے ہیں وہ تو ٹھیک ہے محترم ٹھہرے، چاہے وہ جہانگی ترین ہو چاہے وہ اپنا بابر اعوان ہو یا اب یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں، عمران خان سب کہتے ہیں غیر ملکی ان پر پاکستانی کا کوئی نفوذ نہیں ہوتا. تو یہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو والی جو پالیٹکس ہے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک
المیہ
ہے کہ سیاست دان جو ہیں وہ کسی کنسنسس پر نہیں آ پاتا ہے.
آخری سر بات، اب اس فیصلے کے بعد کیا عمران خان مکمل طور پر جہانگیر ترین صاحب کو ریسٹ کرائیں گے جیسے کرکٹ کی ٹرم میں ہوتا تھا، یا وہ ایک ان کا کردار رہے گا؟
میرا خیال ہے ان کا کردار رہے گا، لیکن مجھے شک ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب خود اس کے بعد بددل ہو کے خود کنارہ کشی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے اچھے بزنس مین ہیں، انہوں نے بڑے پیسے بنائے ہیں، پاکستان کے شوگر کنگ ہیں وہ اور بھی بڑے کام کرتے ہیں وہ. تو وہ میرا خیال ہے زیادہ وقت اپنا بزنس پہ لگائیں گے، لیکن یہ سیاسی کنیکشن جو ہے بھی تو وہ ان کے فائدے میں بھی ہے اور عمران خان صاحب کے بھی فائدے میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ان کے مقابلے میں تقریباً سارے تو نہیں کہوں گا لیکن موسٹ آف دم جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں یعنی بالشتیاں ہی ہیں سیاسی طور پر.
جی پیسے کی پاور بھی ہے، پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. یاسین آزاد صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. آرٹیکل 62(3) نظامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انتقامی کاروائیوں کے لیے شامل کیا گیا اور ایک فوجی دور میں، کیا اس کو ریویو کیا جانا چاہیے؟ اور پارلیمنٹ کے اندر شاید اس وقت اس سے بہتر ماحول بھی نہ ہو کیونکہ اس سے متاثرہ لوگ حکومتی پارٹی بھی ہے، اپوزیشن گروپ بھی ہیں، ایک بات. اور دوسرا، یہ جو سزا کا کوئی حد بندی مقرر کرنا بہتر ہے یا اس کو اسی طرح پورا ایک بلینک مینڈیٹ ہونا چاہیے کورٹ کے پاس کہ وہ جتنا بھی اس کا تعین کر دے؟
سر نظامی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے کہ آرٹیکل 62(3) جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء اللہ کے دور میں یہ معاملہ مدنے آیا. میرا شروع سے یہ موقف رہا کہ ڈکٹیٹر کی ہوئی جتنے بھی امینڈمنٹ ہیں آئین کے اندر اس کو ختم کرنا پارلیمنٹ کی ڈیوٹی تھی، جو کسی بھی پارلیمنٹ نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. پرابلم یہ تھا کہ بعض اوقات کوشش کی گئی کہ آرٹیکل 62-63 میں امینڈمنٹ کی جائے، لیکن جو ہمارے مولانا حضرات ہیں جو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، اگر کسی نے آرٹیکل 62-63 میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی مجبوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پیپل پارٹی کا دور ہو یا مسلم لیگ نون کا دور ہو، یہ دو الیکٹڈ اگر ہماری حکومتیں تھیں ان کے پاس میجارٹی بھی تھی تو انہوں نے ان کو آرٹیکل 184(3) میں بھی امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی پراپرلی، کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اپیل کا رائٹ کم از کم پارٹی کو دے دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی. 62-63 میں بھی کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی جس کی سزا یہ لوٹ رہے ہیں. میرا تو شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل معاملات جتنے بھی ہیں یہ کورٹ میں نہیں جانے چاہیے، ان کا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو الیکشن کے حوالے سے ڈسپیوٹ ہے آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی، آپ اس معاملے کو عدلیہ میں نہیں لے کے گئے. تو یہ ایک تبدیلی ہے کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے کم از کم ایک کمیشن پارلیمنٹ کمیٹی بنائی ہے جو الیکشن کے حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کے لیے، تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہر حالت میں
آرٹیکل 62-63 میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. میرے نزدیک آرٹیکل 184-3 میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 184-3 میں جب آپ کسی کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں فار لائف, تو اب اس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے, ریویو ہے. ریویو میاں نواز شریف نے بھی کی, جہاں گیر ترین نے بھی کی, دونوں کی ریویو اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی. اگر رائٹ آف اپیل ہوتا یا میاں نواز شریف سے جب معاملہ آیا تو میں نے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اپلیکیشن نہیں آئی, لیکن جہانگیر ترین نے یہ اپلیکیشن دی, جس کو کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا کہ نہیں فل کورٹ کیوں بٹایا جائے. ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس میں نہیں بٹایا گیا تو یہاں کیوں بٹایا جائے. آپ رہ گیا کسی کرمنل کیس میں جب سزا ہوتی ہے, مثلا نیب کورٹ سزا دیتی ہے تو وہ ٹائم پیریڈ فکس کرتی ہے 10 سال کا.
صحیح.
ابھی بھی جو ججمنٹ آئے اس میں 10 ایئرس لائک آپ نے ٹائم پیریڈ رکھا ڈسکوالیفیکیشن کا, لیکن اکاما کے گراؤنڈ میں بعد میں آپ نے لائف ٹائم کے لیے بھی کر دیا. میں کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف ٹائم کے لیے کسی کو سیاست سے آؤٹ کرنا میرے نزدیک بنیادی حقوق کے خلاف بھی ہے, اور نمبر 2 میں جو آرٹیکل 10 ہے اس کے متعلق بھی, اس کو چونکہ سپریم کورٹ کے بعد کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے, اور جہاں رائٹ آف اپیل نہیں ہو اس فورم سے کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو آرٹیکل 184-3 میں اکامت کے گراؤنڈ پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, وہ اگر نہ کرتے نیب کے کوئی کیس میں سزا ہو جاتی, آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیتے, وہ پیریڈ اس میں ٹائم پیریڈ کورٹ خود مقرر کر دیتا ہے.
صحیح.
تو یہ دو آدمی جو ہے اس آرٹیکل 184-3 کی وجہ سے ان دو آدمیوں کو سزا ملی ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ان کو جب لائف کے لیے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, اس کا مطلب ہے سیاست میں اگر وہ کوئی رول پلے بھی کرتے ہیں لیکن عوامی نمائندگی کے لیے جو عوام ان کو الیکٹ کر کے دینے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. جب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, ظاہر ہے میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود آج بھی وہ پاکستان کے عوام کے لوگوں کے دل کی دھڑکن بن چکے ہیں. جس ٹائم ان کو بیل آؤٹ کیا گیا تو جس انداز سے ان کو ویلکم کیا پبلک نے, وہ تو آپ کے سامنے ہے, انٹرنیشنل میڈیا آپ کے سامنے ہے, ساری چیزیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, ممکن ہے اسی طرح جہانگیر حسین کے چاہنے والے بھی موجود ہوں.
صحیح.
اپنی جگہ موجود ہیں چونکہ وہ بھی ایک پولیٹیکل فگر تھا اور ہے. ایسے حالات میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ میرے نزدیک کوئی اچھی نہیں ہے, لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, جب ان کی پارٹی کی باری آتی ہے تو وہاں وہ خاموش نظر آتے ہیں. زلفی بخاری جس کی ڈول نیشنلٹی ہے اس کو اتنے امپورٹنٹ پوسٹ پہ لا کے بٹھا دینا, اسی طرح ان الیکٹڈ لوگوں کو ایڈوائزر بنا دینا, یہ ہمارے ہوئے ایک بیماری ہو گئی ہے. میں سب کہتا ہوں کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آ بھی جائے تو الیکٹڈ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, ان الیکٹڈ آدمی کو کوئی ذمہ داری اپنی نہیں دینی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں سسٹم ایک الگ ہے, اور موجودہ دور آپ دیکھ لیں
ٹھیک ہے
ہماری
ویسے یہ تو میرا خیال ہے یاسین رضا صاحب کافی ڈیبیٹیبل ہے. یہاں پہ امریکہ کا سسٹم تو یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ لوگوں کو بڑی ذمہ داریاں نہیں دیتے, ان الیکٹڈ سے اپنی وہ ٹیم بناتے ہیں, اور لیکن آف کورس پاکستان کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اور اگر ٹیم کے اندر الیکٹڈ لوگ ضروری نہیں کہ وہ اتنے اہل بھی ہوں, یہ دونوں دو اس کے اندر کوئی گنجائشیں اور امینڈمنٹس ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ بیانڈ دا لا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بے حد شکریہ یاسین آزاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, امریکہ کے دورے پہ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, مختلف ایشوز کے اوپر لکھتی ہیں اور ایوارڈ ونر ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. زاہد گشکوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اسلام آباد سے, وہ ہمارے ساتھ ہے. چونکہ اس وقت وہ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کے لیے بھی وہاں پہ تیار کھڑے ہیں, تو ذرا ان کی کوئکلی ان پٹ لے لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں ان کیسز کو بڑا قریب سے انہوں نے فالو کیا ہے. زاہد, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے, پہلے یاسین آزاد صاحب اور عارف نظامی صاحب اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب کی اپیل مسترد ہوئی ہے, کیا میسیجز ہیں پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے, اور اس کے بعد جہانگیر ترین کا فیوچر کیا ہے, ایکٹیو رہیں گے نہیں رہیں گے, پارٹی کے ساتھ وابستگی رہے گی یا سارا کچھ انویسٹ کریں گے اب وہ اپنے بیٹے کے اوپر؟
جی, اگر جہانگیر ترین کو اجازت مل جاتی اور اس کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس پہ کوئی اس کو فیور دی جاتی, یہ پاکستان کا پولیٹیکل لینڈ اسکیپ اس پہ مختلف ہو سکتا تھا, اس میں ایک نئی ڈائریکشن اس کو مل سکتی تھی. اس سے 20 سے زیادہ لوگ پہلے ہی لائف ٹائم بین فیس کر رہے ہیں, ان کو ایک اپرچونیٹی مل سکتا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ آج ڈسمس کیا ہے اس پیٹیشن کو, اور اس کا فیوچر تو آپ لائف ٹائم کے لیے کوئی کلیئر نہیں ہے انٹل پاکستان میں کوئی نئی لیجسلیشن آئے اور جہانگیر ترین اور دوسرے لوگ جس کا نواز شریف ہیں اور لوگ ہیں ان کو ایک اپرچونیٹی ملے. اب تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, فیصلہ انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے, تو ایک چیپٹر کلوز ہو گیا ہے پورا میری نظر میں. اور آج ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی آگے ہو سکتی تھی, اس طرح کا انڈیکیشن ملا تھا کورٹ, لیکن پھر ابھی کورٹ کا کیونکہ ڈیٹیل آرڈر آنا ہے تو اس کے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا فیصلہ آتا ہے ان کے لیے. لیکن بظاہر تو ساری چیزیں آج ڈسمس ہو گئی ہیں, اس کی گوئنگ گوز آف ختم ہو گئی ہے.
جی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے, عارف نظامی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یاسین آزاد صاحب بھی, کہ پاکستان کا جو اندر کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل 62-63 ہے, اس کو اس کے اندر ترامیم ہونی چاہیے, 184(3) اس کے اندر بھی ترامیم ہونی چاہیے ہیں, کیونکہ اس سے وکٹمائزیشن ہوتی ہے پولیٹیکل ایلیٹ کی اور پھر ان کے لیے میدان جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. کیا پولیٹیکل آپ اس کے یہ سیاسی اثرات دیکھتے ہیں اس فیصلے کے, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ فیصلے ہو چکے ہیں اور لائف ٹائم نااہلی ہے, کہاں کوئی توازن لایا جا سکتا ہے؟
ہاں دیکھیے, یا تو ہم نے ڈیسیشنز جو ہے وہ نہیں دیے تو بہت عرصے ڈیکرز اینڈ ڈیکرز ہم نے نہیں لیے اور چیزیں ہم نے وہاں پہنچا دی کہ جہاں پر دنیا میں اب یہ چیز اس کو ایکسیپٹیبل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ کرپشن کا ایک لیول پاکستان سے کہاں کس لیول پہ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ آپ اگر یہ دیکھیں تو ایک کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایکسٹریم ڈیسیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے لیے نیچرلی وہ ایک ڈینجرس چیز ہے. کہاں تو نہیں ہوا اتنے سال کچھ, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں تھا, اور کہاں اگر ہوا تو سڈنلی اپیرنٹلی دو پولیٹیکل لیڈر جو ہیں, ایک تو ہیڈ پولیٹیکل پارٹی کا ایک ایکٹیو لیڈر پولیٹیکل پارٹی کا, ان دونوں کو لائف ٹائم کے لیے, اس سے بہت زیادہ ایک تو سب سے جو چیز آئی ہے اپیرنٹلی اس کلچر میں, ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ایک آپ دیکھیں کہ انسٹیبلٹی بھی فیل ہوتی ہے لیکن ایک کچھ انسرٹینٹی ہے, کچھ گھبراہٹ کا, انگزائٹی, اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئی جسے آپ کہتے ہیں کہ انفورسیبل چیزیں, لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا, تو اس سے ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر ایک غیر یقینی کسی کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا. تو اس سے کیا ہے کہ جو آپ کے ووٹرز ہیں بیسیکلی سب سے زیادہ ووٹر کا کانفیڈینس, ووٹر کا وہ ٹرسٹ جو پولیٹیکل لیڈر پر ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز پر ہوتا ہے, وہ آل آف اے سڈن ڈیسیشن اس طرح سے جو ایکسٹریم ڈیسیشنز آئے ہیں اس میں شیک ہوا ہے. اب یہ کہ اس کو ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی, نو ڈاؤٹ میں اگری کرتی ہوں آپ کے انالیس سے کہ ایک بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ اگر کرپشن ہے تو اس کو آپ ان نوٹس جانے دیں, لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک اتنے ایکسٹریم پہ نہ لے جائیں کہ جہاں باقی سارا پروسیس جو ہے وہ سمہاؤ ایک اس کا شکار ہو جائے جس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ آ جائے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کے ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے سی پیک کے بیک ڈراپ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیتے ہیں چند سیکنڈ کے ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں سی پیک، پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کا، سرمایہ کاری کا یا کسی حد تک قرضوں کی شکل کا ایک منصوبہ ہے. پاکستان اس کو بہت اہم خیال کرتا ہے، وزیر خارجہ نے یہاں امریکہ میں بھی اس منصوبے کی اہمیت پہ زور دیا ہے. لیکن دوسری جانب جو کچھ سوالات ہیں یا کچھ تحفظات ہیں وہ بھی بدستور میڈیا کے اندر آ رہے ہیں. گزشتہ روز ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ تھی جس میں تفصیلی طور پہ یہ جائزہ لیا گیا تھا اس تجزیاتی رپورٹ کے اندر کہ چین اگر کسی بھی ملک میں اگر اس کی وسائل سے زیادہ سرمایہ کاری کرے گا یا زیادہ قرضے ہو جائیں گے کسی بھی ملک کے سو پھر اس کو کمپنسیشن میں بہت کچھ دینا پڑ سکتا ہے. تازہ ترین مثال ہے سری لنکا نے جیسے ہیمبن ٹوٹا کا ایک سال کے لیے 100 سال کے لیے معاہدہ کیا ہے چین کے ساتھ، اس کو لیز پہ دے دیا گیا ہے. سو کچھ ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان پھر گوادر جیسا ملک اگر اس قرضوں کی حد یا شرح اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پے کرنا واپس مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی خاص طور پہ ایسے حالات میں جب انٹرنیشنل ادارے امریکہ اس بات کو مانیٹر کر رہا ہے یا ایشور کر رہا ہے کہ وہ چین کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے باہر سے لونز نہیں مل سکیں گے. سو کیا ان میں بھی کوئی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان گورنمنٹ نے اور عمران خان نے وہاں سے انیشیلی یہ اسٹیٹمنٹس کو چاہے تھے، کچھ تحفظات تھے اس کے اوپر کیونکہ اس کو وہ پبلک بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل کو، لیکن اپوزیشن کے دباؤ کے بعد پھر کہا گیا کہ کوئی کنسرنز نہیں ہیں. اے پی اپنی رپورٹ میں یہ لکھتی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ایشیا کے جس میں پاکستان ہے، ملائیشیا ہے اور ایون مالدیپ ہے، وہاں کی لیڈرشپ نے اپنے انتخابی مہم کے دوران یہ ضرور اشارے دیے تھے کہ وہ ریویو کریں گے چین کے ساتھ معاہدوں کو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ کر پائیں گے کیونکہ بہت ہیوی انویسٹمنٹس ہیں. یہ ایک بیک ڈراپ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا تھی. اور تازہ ترین اس ریفرنس میں یہاں پہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جو ملاقات ہوئی اپنے چینی منصب سے، اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی ان کے بقول، اور یہ کہ تعلقات بھی خراب نہیں ہو پائیں گے. تو دونوں فارم ہیں اپنی جگہ پہ. زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. زاہد آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، سی پیک ریویو کی ضرورت ہے پاکستان اپنے تئیں، اور پھر آف کورس جو قرضوں کا قرضوں کی ایک شرح ہے ہر ملک کے اندر، اس کے جی ڈی پی کے تناسب سے اس میں ایک لمٹ رکھی جاتی ہے، اسی طرح چلتا رہے گا یا کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے اسد، پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک چیز تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر کنسرن شور کرنا دنیا کا یا پاکستان کی کچھ مے بی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، کہ آپ اس کو ریویو نہیں کر سکتے. دیکھیے ریویو اور یا ریوزٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ریویو آپ اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں کہ ویدر یو آر گوئنگ ٹو اینڈ سی پیک کانٹریکٹ ود چائنا، ریویو آپ یہ کر رہے ہیں. لیکن ریویو تو آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین کرنا پڑے گا، دو چار سال کے بعد بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پروجیکٹس کیسے چل رہے ہیں، کیسے نہیں چل رہے ہیں. آپ کا جو رائس آف دا فیول پرائز ہے اس کے اگینسٹ بھی آپ کریں گے، آپ کی ڈالر پرائز جو پرائز ہوگا اس کے اگینسٹ بھی آپ اس کو ریویو کریں گے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ریویو مینس پازیٹیو تھنگ. ریویو مینس کہ ہم کوئی ایک ون ون سچویشن رکھنا چاہتے ہیں. ریویو مینس کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں یہ دیا ہے $70 کے قریب انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، تو کیا وہ ہم نے اس کو گیم چینجر بھی بنانا ہے؟ کیا پاکستان امبریس کر سکے گا اس ساری اپرچونیٹیز کو جو آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں؟ ریوزٹنگ مین جسٹ اونلی دس، جو میں جو اس کو سمجھ پائی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہاں آپ کو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل جب آپ ری وزٹنگ کی بات کریں وز اویز انٹرنیشنل کمیونیکیشن پرٹیکولرلی وتھ چائنا، تاکہ ان کو، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، نیچرلی ان کا اسٹیک ہے، اور انہوں نے اپنی گروتھ کو بھی انویسٹمنٹ لیٹ گروتھ کرنا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کی کو دوسری منڈیوں تک لے کے جائیں، ہے نا. تو اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ واچ کرتے ہیں ایوری منٹ کے پاکستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان کی یہ ڈیولپمنٹ کی جی ٹھیک ہے ہم اس کو ریویزٹ کریں گے، اس کو اس پرسپیکٹو میں نہیں لیا جانا چاہیے جہاں آپ کے دو ملکوں کے ریلیشنز یا آپ کے اس کانٹریکٹ کی ایگزیکیوشن کا سوال ہو. ہاں آپ اس کو ریویزٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. ہاں جہاں تک بات ہے کہ اس رسک اینڈ اپرچونیٹیز، بالکل آپ نے سری لنکا کی بات کی ہے، بالکل اگری ود دیٹ. میری بہت سارے اس میں ویوز ہیں بھی کہ آپ نے اگر وہ نہیں پے کر سکے اور ان کو وہ ہینڈ اوور کرنا پڑا ہے، تو کل کو ایسا تو نہیں کہ گوادر کے ساتھ ہمیں یہ سب کرنا پڑے.
یہی سوال تھا
ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है. तो इसके लिए अब ये सवाल है ना, अब ये सवाल उभरेगा जाहिर है कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जो आपके ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेज से फर्दर की स्टेज शुरू हो गई है. एक नई गवर्नमेंट आ गई है, वो भी अकाउंटेबल है. तो उसके लिए आपको रिविजिट करना इसलिए पड़ेगा कि हमारे सामने एक बड़ी स्ट्रांग एग्जाम्पल आ चुकी है. कि अगर तो कल हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि हमारा तो ऑलरेडी 70% ऑफ GDP इज ऑफ जैसे कहना चाहिए आपका लोन है, डेट है आपका. तो कल को अगर हमारे पर आप इतना और डेट डाल देंगे और उसके बाद हम आपको कैसे इसको मैनेज करेंगे, हम आपको कहेंगे कि ठीक है जी अब आप इसको हैंडल करें. तो फिर ये तो इसके लिए तो पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट नहीं ली ना उनसे, और ना ही पाकिस्तान. देर आर सो मेनी थिंग. आप देखें ना, ट्रेड डेफिसिट की बात इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है बहुत ज्यादा, और आपको पता है कि ट्रेड डेफिसिट जो है इस वक्त ज्यादा जो बड़ा है वो आपकी उस परचेज से बड़ा है जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऊपर जो आपने इम्पोर्ट किया है. और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही थी, सारी CPAC के लिए आपने जो चीज मंगवा रहे हैं वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो उसके लिए हमने तो वी हैव स्टार्टेड पेइंग द कॉस्ट ऑलरेडी. ठीक है ना, तो इसको अब हमें जरूरत है. और मैं ये अभी भी इंफेसाइज करूंगी कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज की बात बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक्स की बात है, इसमें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज की बात है कि वी शुड रिविजिट, बट रिविजिटिंग विद अ पॉजिटिव माइंड और विद मेकिंग एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट.
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर फातिमा साहब. मैं आपको वैसे एक वर्जन सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जो खासतौर पे इस प्रोजेक्ट की जो मुखालफत होती है या इसके ऊपर सवालात या तशकीक होती है वो अमेरिका की जानिब से है, भारत की जानिब से है, और जापान भी उसका अब हिस्सा है. सो प्रोफेसर रवनी ठाकुर हमारे साथी, उनसे हमने बात की कल इसके ऊपर. हमने रिपोर्ट में तो अगरचे शामिल किया था लेकिन ज़रा उसका तफसीली वर्जन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. चाइना के इशूज़ की एक्सपर्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं, आइए उनकी बात सुनते.
जी अब आप देखिए, मलेशिया के जो बड़े पुराने मतलब एक माने हुए एशिया के पॉलिटिशियन रहे हैं महाथीर साहब, हालांकि उनकी इतनी उम्र हो गई है और इतना उनका एक्सपीरियंस है, फिर भी जब वो वापस आए इंडोनेशिया में सबसे पहले उन्होंने भी आवाज उठाई है कि चीन की जो कुछ वन बेल्ट वन रोड की कुछ जो डिमांड्स हैं वो मलेशिया पर भारी पड़ेंगी. और मैं समझती हूँ कि इस बात में कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई पॉलिटिशियंस ने इस इश्यू को उठाया है, चाहे वो पाकिस्तान में था या किसी और मुल्क है. नेचुरली इसका ये मतलब क्योंकि पॉलिटिशियन तो आवाम की आवाज को की पहचान रखता है, वोट के लिए वोट की उसको पहचान होती है. तो ये इश्यू इसका मतलब आवाम में भी उठ रहा है. और हमें मालूम है कि पाकिस्तान में गवादार के आसपास तो काफी इस पॉइंट पे दिक्कत आई है. सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि दुख की ये बात मैं समझती हूँ कि चीन आज एक ऐसा रवैया अपना रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो कि चीन की ही रेपुटेशन के लिए उसको भारी पड़ सकता है. चीन की एक तरफ से हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चीन ने एक एशिया को और गरीब एशिया को एक आवाज भी दी जिससे उसने अपने लोगों के लिए बहुत भलाई की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कई चीजें चीन ने बहुत आगे उठाई हैं. लेकिन अगर चीन छोटे मुल्कों को वन बेल्ट के जरिए अपने अधीन करना चाहे, उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट करना चाहे जैसे कि हमें नजर आ रहा है, और फिर जैसे कि ब्रिटेन ने हांगकांग लिया था 100 साल की लीज पे, वैसे 99 साल की लीज पे, वैसे ही आज चीन ने हानबानटोटा 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया है. तो मैं कहती हूँ इन चीजों पे जरूर सवाल भी उठने चाहिए, और ना केवल हम पड़ोस के मुल्कों में लेकिन चीन के जो वैज्ञानिक हैं, चीन के जो मतलब थिंक टैंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए.
ऑफ कोर्स नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, सो इनको रीकंसीडर करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के अंदर, भले वो CPAC के लिए इमरान खान हूँ, वो महातीर मोहम्मद हूँ या
देखिए इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की है कि एक्सपेंसेस, क्योंकि आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, कई आउटस्टैंडिंग उनके डेट्स हैं और सबसे बड़ा डेट पाकिस्तान का चीन पे है, चीन की कारण है, और ये भी ओबर की कारण है, वन बेल्ट वन रोड के कारण है. तो मैं समझती हूँ इसके लिए कुछ तो करना ही होगा. अगर मान लीजिए पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका ने तो ये कह ही दिया है, पोम्पियो साहब ने तो ये कह ही दिया है, हम नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनल लोन चीन को चीन के डेट पे करने में इस्तेमाल हो। सो आई थिंक ये इश्यूज तो लीडरशिप को उठानी ही पड़ेगी, या फिर क्या पाकिस्तान का आवाम मान जाएगा अगर पाकिस्तान ने भी गवादार 100 ईयर लीज पे दे दिया चाइना को? ये मेरा डेट एज अ फॉर्म ऑफ डेट रिपेमेंट, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन अफ्रीका में जिबूती में ये हुआ है, श्रीलंका में ये हुआ है, अभी हाल में मैंने सुना कि काजिस्तान के कुछ लोन, किर्गिस्तान के कुछ लोन माफ कर दिए हैं चीन में। तो आई थिंक ये सब सोचना पड़ेगा। और चीन के अंदर भी आज लोग पूछ रहे हैं अगर ये ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ लंबे अरसे तक चलता रहा तो क्या चीन के पास इतना पैसा होगा इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर बनाने के लिए? चीन के अंदर भी अब ये थोड़ी समस्या मेरे लिहाज मेरे ख्याल हो रही है। तो ऑल राउंड इस पे लीडरशिप को सोचने की जरूरत है।
आखिरी बात इसमें जानना चाहूंगा अपने समझने के लिए भी और अपने ऑडियंस के भी कि अमेरिका, जापान, भारत वो वन रोड वन बेल्ट मंसूबे पे उसके क्या कंसर्न्स हैं? महज चाइना का इन्फ्लुएंस या वो ये समझता है कि इससे इंटरनेशनल स्टेक्स जो हैं वो दाव पे लग सकते हैं?
आई थिंक दोनों तरफ से इश्यूज आते हैं। हिंदुस्तान ने तो एक सुवरेनिटी का इश्यू ऑलरेडी हिंदुस्तान उठा सका है कि जो रोड जो पाकिस्तान और चाइना की सीपा है वो बाल्टिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरती है, जिसपे आपको भी मालूम है, ऑडियंस को भी मालूम है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। दूसरी बात यह है कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है नेबरहुड में उसके बारे में नेचुरली बहुत जापान और इंडिया दोनों ही खबरदार रहना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने अभी तक बड़ी अग्रेसिविटी दिखाई है। चाइना ने अपने मतलब स्पेशली जहां पर जहां तक टेरिटरी का सवाल आता है, टेरिटोरियलिटी का सवाल आता है, वहां पे चाइना ने बड़ी एग्रेशन दिखाई है, चाहे वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, चाहे वो साउथ चाइना सीज है और ये उनकी जो आइलैंड बिल्डिंग है, चाहे वो है। इन अ सेंस चाइना ने दुनिया और अपने नेबरहुड को एक किस्म से फैक्ट अकॉम्प्ली दे दिया है कि ये लो हमने तो कर लिया, हमने तो आइलैंड बना लिए, हमने तो इस बॉर्डर पे कब्जा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, लड़ाई छेड़ेंगे, हम इतने स्ट्रांग हैं। सो नेचुरली जो नेबरहुड है उनको इसके बारे में कॉशियस रहना भी जरूरी है और अपनी डिफेंसिव पॉस्चर्स को भी रीवैम्प और रीसोचने की आवश्यकता आ जाती है।
जी डॉक्टर नूर फातिमा साहबा, हम इसको सेगमेंट को वाइंड अप करने जा रहे थे लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपकी राय ले ली जाएगी, आपने दूसरी तरफ का भी एक वर्जन सुना है उसके ऊपर।
मैंने हाँ नहीं वो बिल्कुल उनकी बात सही है इतिहास से कि आप सारी जो सिचुएशन जो ग्राउंड रियलिटीज जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है और चाइना का जो इस वक्त रोल है मैं बहुत उसको एग्रेसिव तो नहीं समझती हूँ। उनका व्यू एक अपना हो सकता है और पाकिस्तान के साथ चाइना के डेफिनेटली एक शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन हमें एक चीज जो है वो ओवरलुक नहीं करनी चाहिए कि जहां आपको अपना इंटरेस्ट डैमेज होता हुआ नजर आएगा वहां चाहे चाइना होगा चाहे कोई और कंट्री होगा वो नेचुरली उसको वो अग्रेसिव होना जब सिचुएशन ऐसी होगी तो परहैप्स वो हो भी सकता है। सो पाकिस्तान को डाउन द रोड अभी आगे जो है 20-25 साल तक की अपनी पॉलिसी विद चाइना विज़ा-विज़ सीपैक ये सारी चीज अभी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरह से देखें ना ये गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल के लिए है होपफुली, और 5 साल के बाद अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है अगर वो भी ये कहेगी कि पिछली गवर्नमेंट का ये काम था कि वो रिविजिट करती उसने क्यों नहीं किया, है ना? तो ये इस चीज को मेरा ख्याल है कि इसको इतना ज्यादा हमें बहुत इमोशनली लेने के बजाय इसको हमें थोड़ा
और इसको पार्टी की सतह से हटके फिर मेरा ख्याल है पार्लियामानी सतह पार्लियामेंट की सतह पे रिविजिट ताकि सारी पार्टी की नुमाइंदगी हो।
असद पार्लियामेंट भी बिल्कुल ठीक, लेकिन एक बात आपने जो बीच में की थी जब आप यू वर टॉकिंग टू अनदर एनालिस्ट वो मुझे बहुत वो लगी है, बिल्कुल परफेक्ट बात है, और वो ये थी कि जी जहाँ दुनिया में जरूरी नहीं होता कि आप इलेक्टेड लोगों से ही गवर्नमेंट गवर्नेंस चलानी होती है आपको, ठीक है ना, आपने उन लोगों को भी देखना होता है जिन्होंने कोई फील्ड में काम किया, प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप उनकी असेसमेंट लीजिए, आप ये पूरी असेसमेंट जो श्रीलंका के साथ डेवलपमेंट हुई है आप उसकी असेसमेंट कीजिए और एक फेयर असेसमेंट करके उसके बाद अगर आपको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है तो आप ना कीजिए।
اور ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کریں گی آگے بھی کہ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ تھنک ٹینکس کو یہ اسائنمنٹ دیتے ہیں، آپ ان کو فنڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کے کام کریں، ہمیں ریسرچ دلا کے دیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ ایسے ہی ٹیکنوکریٹس کے لیے بنائی گئی تھیں، نہ کہ آپ ان کو سینٹ میں لائیں تاکہ وہ، اسی لیے اس کو ایوان بالا بھی کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈسکشنز ہوتی تو فروٹفل ہوتی ہیں۔ بے حد شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سیکنڈ کی بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیکنڈ میں بات کرتے ہیں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
سامعین، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی وہاں پہ موجودگی، سائڈ لائن پہ ان کی ملاقاتیں، وہاں پہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ یہ کہ 4 مہینے کے اندر اندر مشرق وسطی امن منصوبہ جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا۔ پرنسپلی وہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کے 2 ریاستی حل ہے، جو کہ ایک ہسٹورک اور ایک ٹریڈیشنل سلیوشن خیال کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی جس کو انڈورس کرتی ہے، جس کی توثیق کرتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حامی ہوں، لیکن اگر 1 سٹیٹ سلیوشن دونوں فریقوں کی مرضی سے آ جائے تو مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ نئی کیا اپروچ ہو سکتی ہے، کیا سوچ ہو سکتی ہے جو اس خطے کے اندر اور خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن عمل کو یقینی بنا سکے، اور 4 مہینے کے اندر ایسا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ایوارڈی آف دا ایجوکیشنسٹ ہیں اور تھنکر ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، اور امبیسڈر مشتاق احمد مہر صاحب نے ہمیں ابھی شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں، سابق سفیر ہیں اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مشتاق احمد مہر صاحب، ہم بات کریں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا یہ بیان کہ ہم 4 مہینے کے اندر ایک نیا مشرق وسطی امن منصوبہ متعارف کرائیں گے۔ صدر باراک اوباما پچھلے جو صدر تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کوششیں کیں 6 سال، لیکن آخری سال 2 سال غالباً وہ بھی مایوس ہو کے بیٹھ رہے کہ یہ کسی جانب بات نہیں جا رہی، اور الٹیمیٹلی دونوں فریقوں کو خود اس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی ایک پوری اپروچ مختلف رہی ہے الیکشن کیمپین کے دوران، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 ریاستی حل کی طرف آنا ہے تو بھی ہم بہرحال پیس جو انیشیٹیوز ہیں وہ 4 مہینے کے اندر نئے وہ متعارف کرا سکتے ہیں، تو کیا کچھ ان کی پلیٹ پہ ہو سکتا ہے؟
بہت مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہوا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یالٹا ایگریمنٹ ہوا تھا، تو یہ سٹی جو نیشن سٹیٹس تھیں یہ بنی تھی، دنیا کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور جو ڈویژن تھی وہ کچھ زیادہ جسٹیفائڈ نہیں تھی، تو اس پہ جھگڑا رہا بڑی حد تک، لیکن یونائٹیڈ نیشن سسٹم ہونے کی وجہ سے کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل وار نہیں ہوئی، کوئی ورلڈ وار نہیں ہوئی، چھوٹے موٹے جنگیں تو ہم نے دیکھی، ویتنام، قذا، ایسٹ پاکستان کرائسس، افغانستان۔ اب پھر ایک تھنکنگ آ رہی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے، خاص طور پہ کراؤڈڈ ریجن ہے، افریقہ ہے، اس میں جو ہے ڈی مارکیشن ہونی چاہیے، اور بہت سی تھیوریز آئی ہیں امریکہ میں خاص طور پہ کہ یہ جو ہے نا ٹرائبل بیسس پہ ہونا چاہیے یا یہ فیکشنل بیسس پہ ہونا چاہیے۔ جو ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو پرومیننس دینے کے لیے، جو مڈل ایسٹ میں اس وقت ڈویژن ہے، ٹیریٹوریل ڈویژن، اس کو چھیڑا جائے یا اسے مینیمائز کیا جائے، اور اسرائیل کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اور فلسطینیوں کے لیے چھوٹی موٹی جگہ دی جائے۔ میری نظر میں، میری ایسٹیمیشن میں، یہ جو نیشن سٹیٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے، 70 سال گزر چکے ہیں، اور یہ ایسٹ ویسٹ جتان کی وجہ سے یہ علاقے قائم ہیں، یہ قومیں قائم ہیں، یہ رہیں گی۔ تمام تر اختلافات کے باوجود، خاص طور پہ سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، یمن ہے، یہاں پہ سیکٹرین پرابلمس بھی ہیں اور آئیڈیولوجیکل پرابلم بھی ہیں، لیکن بارڈر چینج کرنے کی ڈیزائر کہیں نہیں ہے۔ یہی میں نے افریقہ میں دیکھا تھا، वो कहते थे कि अब जो बॉर्डर बन गए हैं, चाहे वो दो भाई थे, एक भाई इस साइड पे है, दूसरा भाई दूसरी साइड पे है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हालांकि स्ट्रेट लाइंस है वहां पे। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और ये जो डिवीन करना चाह रहे हैं, खासतौर पर जो सीरिया का प्रॉब्लम आगे है, या जो कुर्दिश प्रॉब्लम आ रहा है, या जो इराक की डिवीजन चाह रहे हैं, या जो ईरान में वो खुरासान वगैरह का डिवीजन चाह रहे हैं, उसमें वो कामयाब हो सकेंगे। लेकिन प्रेशर उन पर भी जरूर है, और बहुत से अमेरिकन थिंकर भी कर रहे हैं, और अफ्रीका में, यूरोप में भी आपने देखा है कि बहुत इस्टेब्लिश मुल्क, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, कौन कौन सा मुल्क है, उसमें भी अब लोग चाहते हैं कि जी आप हमें अलहदा कर दें, या कम अज कम हमें ऑटोनॉमी दे दें। तो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, पोलिटिकल फ्रीडम वो तो होगी, लेकिन मुल्कों की डिमार्केशन मेरी नज़र में वो
ज्यादा अहम है,
बैदल बैदल क्यास है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
जी हमारे साथ रहिएगा अम्बेसडर साहब। डॉक्टर नूर फातिमा, जनरली अगर आप इसको डायरेक्ट इसराइल पैलेस्टीन इश्यूज पे बात ना भी करें, सो हमें आप ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, ये तो दुनिया मानती है कि उसका जो पीस के अंदर या ख़ास तौर पे जो रिहैबिलिटेशन और जो रिस्पॉन्ड करना है आफात के अंदर, उसमें तो एक गैर मामूली उसका एक किरदार है, लेकिन जो सियासी मसाइल हैं, वो इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा हो, वो पाकिस्तान भारत के का कश्मीर के ऊपर तनाज़ा हो, इन मामलात के अंदर ये फोरम ज़्यादा मुअसर साबित नहीं हो सका है, कैसे?
देखिए जहाँ तक बात थी इसका यूएन का, तो ये एक लीग ऑफ नेशन की कंटिन्यूशन थी, जब वो खत्म हुआ तो एक समझा गया कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ हर मुल्क अपना शेयर समझे कि वो दुनिया का हिस्सा है और सारी वो खुद भी दुनिया है। लेकिन हुआ ये है कि जहाँ तक ये डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू दुनिया में इनकी एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद हैं वहाँ, तो वो काम कर रहे हैं, जो उनका एक चार्टर है उसमें वो अपना आराम से जो हेल्थ हो या बाकी जो जहाँ डिजास्टर्स होते हैं वो काम करें। लेकिन जहाँ उनका जो रोल था कि पोलिटिकल सोल्यूशन का या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, इस ये बहुत बड़ा दुनिया का फोरम है, इसके बाद फोरम नहीं है कोई, उसके ऊपर वो अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है, से आपने सारे ये अभी पॉइंट आउट किए हैं इश्यूज। अब अफगानिस्तान, सॉरी, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है, कब से ही रेजोल्यूशन है, लेकिन उनके मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ देयर ओन रेजोल्यूशन इज सो वीक कि वो रेजोल्यूशन को पास कर देना की क्या सिग्निफिकेंस है अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस इनका इतना वीक क्यों है, और आज से नहीं है, कब से दुनिया, लेकिन चूंकि इनके पास इनका हाई पोलिटिकल एजेंडा अपना नहीं है, इनकी विल है नहीं, वो करना नहीं चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते, नेचुरली डोमिनेशन इसके पीछे या जो एक तरह की हेजमनी है इस सारे सिस्टम के अंदर, वो जाहिर है कि उन पावर्स की है जो ये नहीं होने देना चाह रहे। तो इसलिए तो बड़ा ऑब्वियस है कि इसमें बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ये सारी दुनिया को बात करते हैं कि आपको ये रिफॉर्म करना है या आपको ये रिस्ट्रक्चर करना है, इनको खुद अपने इस सिस्टम को रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे वो मीडिया
की हो।
और जहां आपने ये बात की कि जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो है कि एम्बिशियस बात कर देना, स्टेटमेंट दे देना, चाहे वो आपके इलेक्शन के मैनिफेस्टो हो या आपका एजेंडा हो या जो, लेकिन उसको फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना प्रैक्टिकली, वो एक और चीज होती है जो कि इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। देखिए जो सोल्यूशंस आपने इराक के अंदर जाके देखा, आपने अफगानिस्तान के अंदर जाके देखा, और अब आप आ गए हैं वापस वही उसी पॉइंट के ऊपर कि सोल्यूशन विल कम फ्रॉम विद इन।
ठीक,
ठीक है,
बिल्कुल।
और दो आप और एक कंट्री को वहां आप अगर ये चाहेंगे कि वह हेजमान हो जाए, अनफॉर्चुनेटली आपने साउथ एशिया में एक कंट्री को हेजमान बनाने की कोशिश की, रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान उससे ज्यादा डेवलप होकर सामने आने लगा। आप अगर मिडिल ईस्ट में ये करेंगे तो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को वर्स्ट कर देंगे।
ठीक, तो मुझे डॉक्टर साहब इसको यहाँ पे वाइंड अप करना है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब एक एंगल और है उसके ऊपर क्विकली अपने कमेंट्स दीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि चीन अपना अमेरिका के जो इंतखाबात थे उसके ऊपर रूस असर अंदाज हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी जो چین کے ساتھ ٹریڈ وارفیئر چل رہا ہے اس پس منظر میں وہ یہ انہوں نے ایک نئی بات یہ کہی ہے کہ چین اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے انتخابات کے اوپر، کیونکہ میری جو ٹریڈ پالیسیز ہیں وہ اس کو زیادہ قبول نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے خلاف ہیں، اور یہ اب نومبر کے انتخابات ہیں اور کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان انتخابات کے بعد کیا ریپبلکن پارٹی کنٹرول رکھ پاتی ہے یا نہیں۔ سو کیا چین کا بھی ایسا کوئی گلوبل ایجنڈا ہے، ٹریڈ سے ہٹ کے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے اس کا؟
جی، چین کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے اور ان کا اکنامک ایجنڈا بھی ہے، اور ایک جو بات آپ نے شروع کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سائبر وار ہے اس میں چائنا اس وقت نمبر ون ہے، اگر دنیا میں کوئی ڈسٹرکشن لا سکتا ہے سائبر وار کے تھرو تو وہ چائنیز ہیں، ایک تو ان کا کوانٹم ہے، دوسرا ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور تیسرا ان کے پاس کمیونسٹ سسٹم ہے جو کہ کلوز سسٹم ہے، اتھارٹیرین اسٹیٹس ہے۔ پاکستان میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈفیکلٹیز پیدا کر سکتے ہیں فری ورلڈ کے لیے تھرو سائبر وار، تو چائنیز کی امبیشن ہیں لیکن وہ بہت سلو طریقے پہ چلیں گے، اس لیے کہ وہ آبادی ان کی 1.5 بلین ہے، پاورٹی لیول ہے، ابھی ان کی جو پولیٹیکل بیس ہے ون پارٹی سسٹم کا وہ بھی تھوڑا بہت شیک ہو رہا ہے، تو ٹائم لگے گا، لیکن چائنا ول کم اپ لائک ون آف دی لیڈنگ نیشن آف دی ورلڈ۔
جی، بہت شکریہ آپ کا امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ ہم نے 3 سیگمنٹس کے اوپر بات کر لی، آخر میں کوئکلی ہم گفتگو کریں گے اسپورٹس کے اوپر، کرکٹ کے اوپر، ایشیا کپ۔ گزشتہ روز پاکستان بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہار گیا، جس کے بعد ٹیم کو سخت تنقید کا سامنا ہے، لیکن بنگلہ دیش بڑے شاندار انداز میں فائنل میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جہاں پہ اس کا بھارت کے خلاف مقابلہ ہوگا۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہی ٹیم ہے جس نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، لیکن کوئی ایک جھلک بھی اس کے اندر، اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر، اس پورے ایونٹ کے اندر نظر نہیں آئی ہے۔ ہانگ کانگ کے خلاف میچ کمپریہنسولی جیتا، لیکن بھارت سے دونوں میچ بہت بری طرح سے پاکستان کی ٹیم ہار گئی، اور پھر افغانستان کے خلاف جو میچ تھا وہ ایک نیل بائٹنگ کانٹیسٹ تھا، انتہائی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ افغانستان کی ٹیم نے شاندار پرفارمنس، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کو مشکل وقت سے دوچار کیا، اور این آخری اوور کے اندر صرف 3 گیندیں پہلے پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اور پھر بنگلہ دیش جو کہ نسبتاً خود بھی ایک ڈیمورلائزڈ ٹیم تھی، مختلف میچوں میں اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، سو کل بنگلہ دیش کی ٹیم نے بھی بہت کلینیکل گیم کی اور پاکستان کو ناک آؤٹ کر دیا اس ایونٹ سے۔ اب اس کے بعد سنا ہے کہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر بھی تنقید ہوئی ہے ٹیم کی کارکردگی کے اوپر، کہ تمام شعبوں میں انہوں نے مایوس کیا ہے۔ ٹیم وہی تھی، لیکن کیا ہوا، یہ کانفیڈنس یا اعتماد ٹیم کے اندر کون پھونک سکتا ہے؟ اب چونکہ آسٹریلیا کے خلاف یہاں پہ ٹیسٹ سیریز ہے، اور اس کے بعد پھر انہی میدانوں کے اوپر نیوزی لینڈ آئے گی، جو کہ پاکستان کی ایک طرح سے میزبانی میں ہونے والی یہ سیریز ہوگی، متحدہ عرب امارات کے میدان، اور پاکستان ان کا میزبان ملک ہوگا۔ لیکن ان وکٹوں کے اوپر پاکستان کیسے پرفارم کرے گا؟ وکٹوں کی صورتحال کافی خراب جو ہے وہ اس سینس میں نظر آ رہی ہے، گیند بہت رک کے آ رہا ہے، کنڈیشنز ایسی تھی مشکل ہو رہی ہیں۔ سو اب یہ کنڈیشنز کس کو سپورٹ کریں گی، کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ ٹیسٹ اسکواڈ کا تو اعلان ہو گیا ہے، ہمیں جوائن کرنا ہے ہمارے انالسٹ نے، لیکن ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، سو میں آپ کو اس میں اپ ڈیٹ کرتا چلوں۔ اور ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کے اوپر یہ تنقید اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کی کارکردگی کے اندر یہ تسلسل نہیں رہا۔ ٹیم سلیکشنز کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن میرا اس کے اوپر ایک جواب یہ ہے کہ یہ کم و بیش وہی ٹیم ہے، ایک آدھ پلیئر سے ہٹ کے یہ وہی ٹیم ہے جس نے ایشیا کپ کھیلا تھا، اور یہ وہی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو 9ویں نمبر سے رینکنگ سے 9ویں یا 10ویں نمبر سے اٹھا کے 5ویں نمبر پہ لے کے آئے ہیں۔ سو اس لیے کوئی بہت زیادہ تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن ان عوامل کا ضرور جائزہ لینا ہے، کیا یہ ایگزرشن ہے، تھکاوٹ ہے، یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے، ٹیم کو کیسے ان بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور سوچنا ہے۔ پوٹینشیل پہ اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ پتہ چلا کہ بالکل آخر میں ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جلال الدین صاحب سے۔ جلال الدین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، 2 منٹ میں ہم ختم ہی کرنے والے تھے، آپ ہمیں بتائیے گا پاکستان کی شکست کیا وجوہات ہیں اور کیسے انجیکٹ کیا جائے کانفیڈنس کی ٹیم بہتر ہو پائے۔
دیکھیے، وجہ تو بظاہر یہی نظر آ رہی ہے کہ जो प्लेयर थे वो अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको डिलीवर नहीं कर सके जितनी भी उनकी कैपेसिटी थी, और उसकी बेसिक वजह जो होती है वो ये आपने बात की कॉन्फिडेंस होता है। अब ये क्यों खराब हुआ कॉन्फिडेंस, इसको टीम मैनेजमेंट ने देखना है, और क्योंकि ये रिलेट भी टीम मैनेजमेंट से करता है कि जब ट्रस्ट उन पे होता है प्लेयरों को तो वो डिलीवर करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ लगा जैसे फखर जमान ले लें या एक्स वाई जेड को ले लें, वो जो उनका रोल था वो नहीं डिलीवर कर सके। ये कुछ कोच ने भी ये बात कही है कि जी जो जिसका रोल था वो नहीं कर रहा था, कुछ और कर रहा था, तो इसमें वीकनेस पे मैनेजमेंट साइड पे आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। मगर यही प्लेयर अच्छा भी करते रहे तो उसका मतलब इनमें कैपेसिटी है जितनी है वो डिलीवर करने की। तो मेनली टीम में यही होता है जब आप आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं टीम में वो अपने अंदर जितनी उनमें कैपेसिटी वो डिलीवर करते हैं, वो नहीं हमें नजर आई।
बहुत शुक्रिया जलाल उद्दीन साहब, मुझे इसको आखिर में हो चुके रब हमारा हो सकता है आपके बेहद ममनून है। आपने हमें ज्वाइन किया, प्रोड्यूसर थे सामी नसफर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مداخلت اور سیاسی بحث میں حصہ لینا دو مختلف باتیں ہیں۔ چین نے ریاست آئیووا کے اخبارات میں اشتہارات تو ضرور دیے ہیں جو امریکہ پر اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کے لیے ایک دباؤ ہے، لیکن انہیں مداخلت نہیں کہا جا سکتا۔ چند تجزیہ کاروں کے نزدیک چین کے ریاستی عناصر دباؤ کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو شفاف نہیں ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے۔
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین ان کی تجارتی پالیسیوں کا مخالف ہے اور اسی لیے چاہتا ہے کہ ان کی انتظامیہ وسط مدتی انتخابات ہار جائے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر چین کا فوری رد عمل سامنے آیا، اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اسی وقت اس الزام کو مسترد کر دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک نے کبھی کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت ان غیر ضروری الزامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مگر کیا چین مداخلت کر رہا ہے؟ اس بارے میں امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار امریکن پروگریس سے وابستہ تجزیہ کار بلین جانسن کہتی ہیں،
We need to distinguish between what is election interference and what is participation.
ہمیں اس بات کا امتیاز کرنا ہوگا کہ امریکہ چین تعلقات، سیاست اور پالیسی کے بارے میں بحث میں شمولیت اور انتخابات میں مداخلت میں کیا فرق ہے۔ سو میرے نزدیک انتخابات میں مداخلت تب ہوگی جب امریکی عوام کو ٹرمپ کے حق میں یا ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے کے ارادے پر اثر انداز ہوا جائے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ملک ندیم عابد کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جماعت یہ انتخابات ہار رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف جو امپورٹنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، جبکہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی کہ چائنا نے کسی قسم کی انٹرفیئرنس کی ہے، یا وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ پلان کر رہے ہیں۔
قبل ازیں صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ چین ڈیس موئن رجسٹر نامی اخبار میں اشتہارات کے ذریعے جو بظاہر خبریں لگتی ہیں ان کے خلاف پروپیگینڈا کر رہا ہے۔ تو کیا یہ اشتہارات اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بلین جانسن کہتی ہیں،
I think that the effect is limited because although these advertisements appear
میرے خیال میں اس کا اثر محدود ہے، کیونکہ یہ اشتہارات امریکی اخبارات میں شائع تو ہوئے ہیں اور ان کا تعلق چائنا ڈیلی یا اس کی مرکزی تنظیم سے ہے، لیکن یہ کوئی بہت قائل کرنے والے نہیں ہیں، اور انہیں ایسے شواہد نہیں سمجھا جا سکا کہ ریاست آئیووا کے عوام ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کریں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی پالیسیاں ان کے مفاد میں ہیں یا نہیں۔ اور کیا یہ اشتہارات مداخلت ہیں؟ ملک ندیم کہتے ہیں،
اخبارات میں جو ملک یا جو کوئی سوورن کنٹری یا جو ان کی کوئی ریپرزینٹیو اگر اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیر از نو کانسپریسی انوالوڈ۔ وہ ان کی بزنس انٹرسٹ کو جو اتنا بڑا وہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے اور ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرز کی جو ٹریڈ وہ ہے اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے آئیووا از اونلی ون آف دا 50 سٹیٹس۔
تو پھر چین یہ اشتہارات کیوں دے رہا ہے؟ اس بارے میں بلین جانسن کہتی ہیں،
Because Mr. Trump is not up for election in 2018, what the only effect
چونکہ مسٹر ٹرمپ 2018 میں انتخابات نہیں لڑ رہے تو چین کی ایسی سرگرمیوں کے اثرات یہی ہو سکتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ پر اس کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے دباؤ پڑے، نہ کہ ریاست آئیووا کے ووٹروں کو ٹرمپ کی حمایت سے روکا جائے۔ کیا ایسے طریقہ کار شفاف ہیں؟ بلین کہتی ہیں
that it's clear that Chinese state actors engage in the US domestic political debate through a variety of tools and tools that are sometimes not transparent and times
یہ واضح ہے کہ چین کے ریاستی عناصر مختلف طریقوں سے امریکہ کی مقامی سیاست کی بحث میں شریک ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ طریقے شفاف نہیں ہوتے اور کبھی کبھار امریکی عوام کی آزادیوں میں مداخلت بھی کرتے ہیں۔ ملک ندیم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے،
دنیا کا ہر ملک جہاں پہ ان کے بزنس یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت تو امپیکٹ کرتے ہیں۔ سو یہ چیز اس کو ہم 100% ڈینائی نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوگا۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سلامتی کونسل کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے چین سے متعلق دعوے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے کئی شرکا حیرت زدہ نظر آئے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔